إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں طالب علم کے لیے کیا آداب ہیں اور کن باتوں کا لحاظ اس کے لیے ضروری ہے ایک علم حاصل کرنے والے انسان کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو کن باتوں کا خیال رکھنا اہتمام کرنا ضروری ہے تاکہ وہ علم کے اس عظیم شاد مقصد میں کامیاب ہو اور اس کا علم اس کے لیے واقعی نفع والا ثابت ہو وہ اپنی منزل مقصود کو پا لے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ باتوں کا وہ لحاظ رکھے سب سے پہلی چیز جو پچھلے درس میں ہم نے دیکھی وہ یہ کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت خالص کرے اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرے علم حاصل کرنے میں اس کا مقصد لوگوں کی تعریف یا کوئی مقام یا کوئی عہدہ یا اسی طرح سے مال و دولت کی طلب نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسان علم حاصل اس لیے کرے کہ وہ اپنی زندگی سے بے دینی کو نکالے دین پر صحیح طریقے سے عمل کر پائے دوسروں کو دین پر لائے دین کی حفاظت کرے دین کی اشاعت کرے دین کے مقابلے میں اس کے خلاف جتنی باتیں عالمی سطح پر آج ہو رہی ہیں جتنی اس کی قدرت ہے دین کا دفاع کرے دین کے اوپر آنے والے حملوں کا علمی انداز میں جواب دے سکے ایک آدمی مزید غور کرے تو اور بہت ساری باتیں اس میں نکل سکتی ہیں تو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ ریاکاری مال و دولت کی طلب مقام اور عہدے اور جاہ کی طلب انسان کے دین کو برباد کرتی ہے علم کے حاصل کرنے میں یہ نیتیں نہیں ہونا چاہیے آج ایک دوسری بات جو اس سلسلے میں بہت اہم چیز ہے اور بہت ساری باتوں پر باتوں کا اس پر مدار ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور وہ دوسری چیز کیا ہے علماء کا احترام اور قابل اعتماد ذرائع سے علم کو حاصل کرنا پہلی چیز یہ کہ ایک انسان علم حاصل کرنے میں اندھا نہ بنے وہ روشنی حاصل کرنے کے لیے آنکھ بند نہ کرے وہ ایسے ذریعے سے علم حاصل کرے جو واقعی قابل اعتماد ہو پھر اسی کے ساتھ جن علماء سے وہ علم لیتا ہے ان کا حق جانے ان کا احترام کرے یہ نہیں کہ علماء کو پوسٹ مین کی طرح مانے ان کا کام خط پہنچانا ہے بس ان کا ہم پر کوئی حق نہیں ان کا کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں بس ان کا کام ہے یہ کون سا بڑا کام کر رہے ہیں یہ تو دین پہنچا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے بلکہ اس کے بالمقابل آدمی کا ذہن یہ ہو اس کے دل میں بات یہ ہو کہ ان علماء کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے دین کی حفاظت کی اور ہم تک اس کو پہنچایا اور ایک ایک بات سمجھا کر آسانی کے ساتھ ہم کو اس کے بارے میں جو بھی فہم ہمارے پاس ہونا چاہیے غلط فہمیوں سے بچا کر ہم کو صحیح فہم اس کا دیتے ہیں تو علماء کا احترام بھی دل میں ہو علماء کا احترام بھی آدمی کے دل میں ہونا ضروری ہے اس سلسلے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جس سے امت کے مختلف طبقات کے تعلق سے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے یہ معلوم ہوتا ہے ایک حدیث جس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ وہ انسان وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اس کا ہم سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارا متعلق ہونے کے لائق نہیں، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہم میں سے ہونے کے لائق نہیں ہے، مسلمانوں میں سے شمار ہونے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک ایسی کمی ہے کہ جو اس کو عیبدار بنا دیتی ہے اور اس کے کمال کو اس سے چھین دیتی ہے۔ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، کون؟ جو تین کام نہ کرے۔ نمبر ایک، من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے، ان کی قدر، ان کا مقام نہ پہچانے، ان کی تعظیم نہ کرے، ان کے بڑے ہونے کا اعتراف نہ کرے، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے جو چھوٹے کو بڑے سے کرنا چاہیے، ان کی تعظیم، ان کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من لم یجل کبیرنا، کبیرنا سے مراد ایک تو وہ لوگ ہیں جو عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں، کہ ہر چاہے وہ ماں باپ ہوں، چچا ہیں، نانا، دادا، جو بھی ہیں، یا ایسے لوگ بھی جو رشتہ دار تو نہیں ہیں لیکن عمر دراز ہیں، بزرگ ہیں، بڑھاپا ان کو پائے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ جتنے عمر میں بڑے ہیں ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی جیسے اپنے بھائی، دوست اور چھوٹوں سے بات کرتا ہے اس سے بھی بدتمیزی سے بات کرے، نہیں، بلکہ جب بڑوں سے آدمی بات کرے جو عمر دراز لوگ ہیں ان سے احترام کے ساتھ بات کریں، حقارت اور ذلت اور ان کی انسلٹ کے ساتھ بات نہ کریں۔ اسی طرح سے ہم میں بڑے وہ ہیں جو کوئی نہ کوئی پوزیشن پر ہیں، مسلمانوں کا حاکم ہے، گورنر ہے، یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے ذمہ دار اور سرپرست ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہوں، یا اسی طرح سے کسی مدرسے کے ذمہ دار ہوں، یا مسلمان معاشرے میں ان کو بڑا مانا جاتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ تو جو مسلمانوں میں بڑے ہیں، چاہے عمر کے اعتبار سے ہو یا مرتبے اور مقام اور عہدے کے اعتبار سے بڑے ہوں، اگر ان کی تعظیم اور ان کا احترام نہیں کرتا ہے، ان کے مقام کو نہیں جانتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق سلوک کرنا چاہیے۔ ایک آدمی باپ سے بھی ویسا سلوک کرے جیسے بیٹے سے کرتا ہے، یہ کہے کہ یہ بھی انسان وہ بھی انسان، تو یہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے، بلکہ اس کو لوگوں کے مراتب کو جاننا چاہیے، بڑے چھوٹے کی تمیز اس میں ہونا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کوئی بڑا نہیں سوائے اللہ کے، بیوقوف آدمی ہے، بڑا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمروں کے اعتبار سے، عہدوں کے اعتبار سے لوگوں کو برابر نہیں رکھا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ کی بڑائی کسی کی عطا کی بھی نہیں ہے، اللہ کی بڑائی اللہ کی اپنی بڑائی ہے، لیکن مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم میں، کسی کو دین میں، کسی کو عمر میں، کسی کو مقام اور عہدے میں بڑائی دی ہے، وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی عارضی چیز ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس منا من لم یجل کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ویرحم صغیرنا، اور ہمارے چھوٹوں کے ساتھ رحم کا سلوک نہ کرے۔ چھوٹوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ رحمت والا، نرمی، شفقت، اور ان کے ساتھ پیار محبت کا سلوک ہونا چاہیے۔ چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک ہونا چاہیے۔ یا صغیر میں اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں جو غریب ہیں اور پسماندہ طبقہ ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو معاشرے میں ان کو نہیں ملا ہوا ہے، جو چھوٹے مانے جاتے ہیں، حالانکہ چھوٹا اس طرح سے کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر معاشرے کے اندر جو پست اور پسماندہ طبقہ ہے، ان کے ساتھ رحمت کا اور نرمی کا سلوک کرنا، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا، وہ مسلمانوں کی فہرست میں ہونے لائق نہیں ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہی ہے لیکن کمال اس سے چھینا جا چکا ہے، وہ کمال سے محروم ہے، پرفیکشن اس میں نہیں ہے۔ پھر نمبر تین، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے، عالم کا حق نہ پہچانے۔ اگر وہ عالم کا حق اپنے اوپر نہیں مانتا ہے تو ایسا آدمی بھی مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ایسا آدمی بھی واقعی مسلمان نہیں ہے، پکا مسلمان نہیں، کچا مسلمان تو ہو سکتا ہے، کہ واقعی جس کو پکا مسلمان کہا جائے وہ بڑے چھوٹے کی تمیز کرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت اور نرمی اور رحمت کا سلوک کرتا ہے، اور علمی مقام کے اعتبار سے جن کا مرتبہ ہے ان کا حق پہچانتا ہے۔ عالم کا ہم پر کیا حق ہوتا ہے؟ عالم کا حق ہم پر یہ ہوتا ہے کہ ہم عالم کا احترام کریں علم کی وجہ سے۔ علم کی آپ دیکھیے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان آدم علیہ السلام کا کیا لیا، فرشتوں سے کہا تم ساری چیزوں کے نام بتاؤ، انبئونی باسمائی ہؤلاء، وہ جواب نہیں دے سکے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا اور کہا تم بتاؤ، انہوں نے ساری چیزیں بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تم کو نہیں بتایا تھا، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے۔ علم کی فضیلت بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خصوصی علم دیتا ہے، اور ان کے اعمال میں وہ قوت ہوتی جو دوسروں کے اعمال میں نہیں ہوتی ہے۔ ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کی استقامت، ان کا توکل، ان کا تعلق مع اللہ اور احسان کا کمال ان کو ملتا ہے۔ تو علم و عمل کے جامع انبیاء ہوتے ہیں، لیکن علمی اعتبار سے اللہ کی طرف سے براہ راست ان کو علم دیا جاتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھا، آپ نہیں جانتے تھے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل رہا ہے۔ اللہ نے اس کو فضل قرار دیا، علم اللہ کی طرف سے دی جانے والی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیے انبیاء کے بعد علماء کا مقام ہے۔ علماء کے تعلق سے آپ قرآن کریم اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ آپ یہاں اگر غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید جیسی بنیادی چیز، کہ توحید کے بغیر دین اسلام کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، وہ تعلیم جو سارے نبیوں کی مرکزی تعلیم رہی ہے، سارے نبی اس دعوت کو لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے گواہ اگر بنایا تو علماء کرام کو بنایا ہے۔ سب سے پہلی گواہی کس کی؟ شہد اللہ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کس چیز کی؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کس کی گواہی ہے؟ والملائکہ، اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سچا معبود نہیں۔ نمبر تین پہ گواہی کس کی؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی اس کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ العزیز ہے، الحکیم ہے، زبردست غلبے والا، اور وہ حکمت والا ہے۔ ایک آیت میں دو مرتبہ لا الہ الا ہو، اور اس کے اوپر گواہ تین، ایک اللہ، دوسرے فرشتے، اور تیسرے کون؟ بہت عبادت کرنے والے، بہت سوشل سروس کرنے والے، کون؟ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے گواہ ان کو بنایا جو علم والے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ۔ معلوم ہوا کہ توحید کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس پر علم کے بغیر آدمی گواہی کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی توحید کا مسئلہ تمام تر اعتقادی مسئلہ ہے، پھر اس کے لوازمات میں سے عملی اعتبار سے بھی اس کے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن اصلاً دل کی سطح پر ایک آدمی اللہ رب العالمین کو معبود برحق اور اللہ کے سوا سب کا انکار کرتا ہے، اس کے بعد زبان سے گواہی دیتا ہے، اس کے بعد عمل کی سطح پر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت سے بچنا، یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ لیکن اگر دل میں نہ ہو تو ایسا ایمان مقبول نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، ان کے دلوں میں نفاق کی، شک کی بیماری ہے، یقین ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو ایسا ایمان، ایسا اقرار جس میں یقین نہ ہو اللہ کے ہاں مقبول نہیں، شک والا اقرار اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ شک جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے اور یقین علم سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا معاملات میں بھی ایک آدمی کو یقین کب آتا ہے؟ جب اس کو پکا معلوم ہوتا ہے۔ اور آدمی شک میں کب ہوتا ہے؟ جب پکا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو پکا معلوم نہیں بھی جہالت کی ایک شاخ ہے، نہیں معلوم، معلوم لیکن پکا نہیں معلوم، تو یہ بھی نہیں معلوم بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے ادھورا علم بھی جہالت کی ایک شاخ ہے اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات جہالت سے وہ نقصان نہیں ہوتا ہے جو ادھورے علم سے ہوتا ہے، کہ ایک آدمی آپ کو پہاڑ پہ چڑھنا تو سکھا دے، اترنا نہیں سکھائے، پہلے ہی بول دیتا بھائی مجھ کو نہیں آتا ہے، معلوم نہیں، تو بھلا تھا آپ نیچے تو تھے، ٹھیک ہے، لیکن پہاڑ پہ چڑھ گئے آپ، اس کے بعد آپ کو نہیں معلوم کہ اترنا کیسے ہے، تو اب آپ بتائیے کیا کریں گے؟ آپ اوپر سے بد دعا نہیں دیں گے اس کو؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نہیں معلوم، مشین کھولنا آتا ہے لیکن بند کرنا نہیں آتا ہے، آپریشن کے لیے آدھا آپریشن آتا ہے، اب اس کے بعد کا نہیں آتا ہے، تو ادھورا علم خطرناک ہوتا ہے۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، لہذا سب سے اہم ترین چیز توحید، اس پر اللہ تعالی نے گواہ بادشاہوں کو نہیں بنایا، اس پر اللہ تعالی نے عبادت گزاروں کو گواہ نہیں بنایا، توحید جیسے بنیادی مسئلے پر اللہ تعالی نے گواہ بنایا اپنے اور رشتوں کے ساتھ، کس کو؟ وہ اولو العلم، علم والوں کو، جس کو اللہ دیکھی گواہ، کس کو گواہ کے لیے دو چیزیں ہونا چاہیے، کسی کو گواہ بنانے کی لیاقت تب ملتی ہے جب دو چیزیں اس میں، نمبر ایک اس کو معلوم، نمبر دو وہ بھروسے کے لائق۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے یہ میری طرف سے گواہ ہے، ٹھیک ہے بھائی بتائیے کیا ہوا، بولے نہیں معلوم، بولے دیکھو کون سا گواہ، اس کو معلوم نہیں گواہ بنا رہا ہے اس کو، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کوئی ایسا آدمی کیا گواہ بن سکتا ہے جس کو معلوم نہیں؟ گواہی کے لیے علم ہونا چاہیے، اگر علم نہیں ہے تو کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ میں فلاں جگہ تھا کہ نہیں تھا؟ بولے ہاں تھا۔ معلوم ہے آپ کو؟ بولے نہیں۔ بولے آپ گواہ کیسا بن سکتے ہیں؟ آپ ہاں بول رہے ہیں بغیر علم کے؟ بولے میرا دل بولتا ہوتا۔ کیا یہ گواہی ہوگی؟ علم کے بغیر گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے، اسی لیے گواہ بننے کے لیے علم چاہیے۔ نمبر دو، یہ میری طرف سے گواہ بنیں گے، جھوٹے ہیں لیکن گواہ بنیں گے، چلتا ہے؟ کوئی جھوٹے آدمی کو آپ گواہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ گواہی کیسی ہونا چاہیے؟ سچی۔ جھوٹا آدمی قابل اعتماد نہیں ہوتا ہے، اس کی گواہی بھی معتبر نہیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی جو فاسق ہے، ایسے کیریکٹر والا ہے جو قابل اعتماد نہیں ہے، اگر کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کرو، اس کی تحقیق کرو، مطلب اس کی خبر ایکسیپٹ مت کرو، پہلے تحقیق کرو، اگر دوسرے سورس سے پکی ثابت ہو جائے تو مانو، ورنہ نہیں۔ ایک آدمی قابل اعتماد کردار والا نہیں ہے، اس کی خبر بھی معتبر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے توحید جیسے سیریس مسئلے پر छोटा मोटा मसला है, चांद दिखा कि नहीं दिखा, ये भी छोटा नहीं अगर देखा जाए तो। लेकिन ये दुनियावी मसला है, इसमें इख्तलाफ भी हो सकता है, बहुत सारी मसाले हैं। तौहीद ऐसा मसला है जैसे इंसान के बदन में सर होता है वैसे दीन में तौहीद है। इसका हाथ नहीं चलता, इंसान नहीं क्या वो, पांव कट गया है, अरे ठीक है इंसान है वो भी, हाथ भी नहीं पांव भी नहीं तो भी इंसान है, आंख नहीं कान नहीं बहरा है अंधा है गूंगा है, ठीक है भाई लेकिन इंसान तो है। बोले इसको सर नहीं है, आप बताइए क्या सर के बगैर इंसान का वजूद होता है? बोले मेरे चाचा थे उनको सर ही नहीं था। कोई बोले कौन थे फिर, वो इंसान थे क्या, वो बगैर सर का आदमी होता नहीं होता है, हाथ नहीं पांव नहीं आंख नहीं कान नहीं होता है इंसान, लेकिन सर ही नहीं। तो दीन में तौहीद का मामला ऐसा है जैसे इंसान के बदन में सर होता है, सर नहीं तो इंसान ही नहीं, आदमी खत्म हो जाता है, अगर काट दो सर उसका तो आदमी मर जाता है, उसकी वजूद ही मुमकिन नहीं उसका। तो दीन में तौहीद नहीं का मतलब दीन ही नहीं। अल्लाह ने इतनी अहम चीज के लिए गवाह किसको बनाया, उलमा को, कुछ तो नाकाम है ना, ऐसी बना दिया अल्लाह ने, कोई दूसरा मिल रहा नहीं था, अल्लाह ताला को जाने दो उलमा है, ये लोग फ्री रहते हैं इनको बनाओ गवाह, ऐसा है? सब लोग तो जॉब पे जाते हैं, उलमा फ्री रहते हैं तो इनको कुछ काम नहीं तो बना लो इनको गवाह, गवाही के टाइम पे आएंगे, ऐसा है? नहीं। तौहीद का मामला इल्मी मामला है, बारीकी इसमें है, इसमें बहुत कंफ्यूजन की वजह से आदमी शिर्क में चला जाता है, शैतान कंफ्यूज करता है। इल्म के बगैर तौहीद के मसले पर आदमी गवाह नहीं बन सकता है। अल्लाह ने इतने अहम मसले पर गवाह किसको बनाया, उलमा को, उलुल इल्म, इल्म वाले, इल्म वाले जिनको इल्म दिया गया है, जो इल्म वाले हैं इनको अल्लाह ने गवाह बनाया। इससे मालूम ही होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हां उलमा मुअतबर हैं। देखिए फरिश्ते और अल्लाह ये भी कह सकता था मेरे और उलमा हम दोनों गवाह हैं, अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह गवाह है, फरिश्ते और उलमा, इसमें एक मुनासिबत भी है, बात तवील होगी लेकिन समझिए इसको। आसमान में फरिश्ते होते हैं, शयातीन जाते हैं काय को, आसमान में जाते हैं वहां की बातें सुनने के लिए, और फिर वहां से कुछ बात सुन लेते हैं, शयातीन आके किसके कान में डालते हैं, काहिनों के। काहिन किसको कहते हैं, जो बताया था तुम्हारा बच्चा खो गया ना, जाओ तुमको पुना जगह मिल जाएगा, बंबई में मिल जाएगा पुना जगह, पुना इलेक्शन में आने वाला है, हाँ लॉटरी का ये नंबर आने वाला है, घोड़ा रेस का ये आने वाला है, इस तरह की खबरें जो देते हैं जगह के एतबार से या वक्त के एतबार से फ्यूचर के इवेंट्स बताने वाले, इनको क्या कहते हैं, काहिन, काहिन इनको कहते हैं। अर्राफ और काहिन में थोड़ा फर्क है लेकिन उमूमन एक एतबार से दोनों भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो काहिन होते हैं शयातीन बातें लाके इनको देते हैं, और ये काहिन एक सच बात में अपनी तरफ से झूठ मिला के कई बातें लोगों में आम करते हैं। जब ये शयातीन आसमान में बातें लाने के लिए जाते हैं तो फरिश्ते इनको मार के भगाते हैं और आग के गोले इनको मारते हैं और वो उनको आके लगते हैं, वो आसमान के मुहाफिज होते हैं। फरिश्ते कौन है, आसमान में अल्लाह की तरफ से हफवा महाबिल हैं, वो आने वाले जितने भी शयातीन हैं पिटाई करके मार के भगाते हैं उनको, और वो लगता जाके उसको बराबर है, चूकता नहीं है, लेकिन कभी क्या होता है बात पहुंचाने के बाद उसको आके वो लगता है, और कभी बात पहुंचाने से पहले ही उसका काम तमाम हो जाता है। जैसे आसमान में मुहाफिज अल्लाह की तरफ से दिए जाने वाले अहकाम और उन खबरों के कौन है, फरिश्ते हैं, जमीन में भी अल्लाह की वही की हिफाजत करने वाले कौन है, उलमा है। कोई आता अपनी तरफ से एक झूठी हदीस मिला देता उसमें दीन में, उलमा क्या करते हैं, पकड़ के उसको और उसकी बात को दीन से बाहर करते हैं। लोगों की मिलावटें, लोगों की झूठी बातें, लोगों की गलत तफसीरें, جو بھی دین میں وہ ملاٹ کرتے ہیں، جیسے آسمان میں فرشتے ہیں، زمین میں کون ہیں؟ زمین میں علماء ہیں۔ جو دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے کی کوششوں کو، ایسے لوگوں کی کوششوں کو ناکام بناتے ہیں۔ اسی لیے فرشتوں کے ساتھ مناسبت کس کی بیان کی گئی؟ علماء کی ہے، وہاں وہ ہیں یہاں یہ ہیں۔ اسی لیے طرف میں سے بعض نے کہا کہ فرشتے آسمان کے محافظ ہیں اور اصحاب الحدیث زمین کے محافظ ہیں، کہ حدیث میں جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں یہ ان ملاوٹوں کو پکڑ کے نکالتے ہیں اور صحیح حدیث، ضعیف حدیث، جھوٹی حدیث، سچی حدیث میں فرق کرتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتی، اگر یہ لوگ نہیں ہوتے اور یہ چیز نہیں ہوتی تو دین کا معاملہ کیا ہو جاتا؟ سارا کا سارا کنفیوژن ہو جاتا ہے، جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا ممکن نہیں رہتا۔ تو علماء کا ایک بہت بڑا مقام ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے توحید کی گواہی کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ انسانوں میں سے، بندوں میں سے، علم والوں کا، جس میں انبیاء سر فہرست ہیں۔ علم والوں میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ علم آتا کہاں سے ہے؟ سب سے پہلے کس کو ملتا ہے علم؟ نبیوں کو۔ اولو العلم میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ انبیاء، اور پھر وہ لوگ جو انبیاء والا علم لیتے ہیں اور آگے اس کو نقل کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، جو اہل حق ہوتے ہیں، جو نبوی علم کے حاملین ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا احترام ضروری ہے، ان کا حق اپنے اوپر پہچاننا جاننا ضروری ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی بات مانی جائے۔ اگر وہ بات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے تب تو نہیں مانیں گے، اجتہادی بات اگر ہے اور غلطی اس میں ہے نہیں مانیں گے، لیکن اگر وہ بات صحیح ہے تو اس کو ماننا چاہیے، اگر وہ بات صحیح ہے ماننا چاہیے۔ ان کے دروس میں حاضری، ان سے سوالات پوچھنا، ان کی بات پر عمل کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی رعایت کرنا، ان کی رعایت کرنا، یہ بھی ان کے حقوق میں سے۔ رات کو 3 بجے فون کیا، عالم صاحب، عالم صاحب ہڑبڑا کے اٹھے، کیا ہوا؟ 3 بجے فون آیا، کوئی رشتے دار گیا کیا؟ پوچھا تو کیا؟ عالم صاحب وہ کھانے کے بعد میں وضو ضروری ہے کیا؟ 3 بجے رات کو کھانے سے وضو ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا؟ ارے کل بھی تو رک سکتا تھا نا، ایسے کوئی پہاڑ تو نہیں ٹوٹ رہا تیرے اوپر، آپ اتنی رات دیر کیوں فون کیے؟ بولے مجھ کو کچھ کام نہیں، میں سوچا آپ کو بھی کچھ کام نہیں ہوگا، سویا ہوا اللہ کا بندہ، دن بھر درس لے کر، دن بھر مدرسے میں پڑھا کر، مسجد کی خدمت ادا کر کے، صاف کر کے بےچارا سویا، ابھی بچوں سے تک تک آ کے، اب رات میں 3-4 بجے کوئی فون کرے، اور وہ بھی ایسی چیز کہ جو غیر ضروری، اتنی اہم نہیں ہے کہ اس سے کوئی راکٹ اس کا ہاتھ سے چھوٹنے والا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت سنگین مسئلہ۔ ہاں یہ بات اگر مثلا ہے کہ بچے کا انتقال ہوا ہے، اس کو غسل دیں نہ دیں، یا کیسی تدفین ہو، رات دیر گئے بچے کا بھی ہاسپٹل میں انتقال ہو، کیا کریں؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایسے وقت میں اس کو معلوم نہیں تھا اور رات ابھی اس کو دفن کرنا ہے، پوچھ رہا ہو کیا کروں، کیا آپریشن ہے، پورا مسئلہ ہے، کیا کیا جائے، ڈاکٹروں نے کہا کہ ایسا کرنا پڑے گا۔ تو اب ظاہر بات ہے اگر سنگین معاملہ کوئی آتا ہے تو ایسے وقت میں عالم سے پوچھ سکتا ہے، یہ بھی اصول ہے، یہ بھی ادب ہے کہ ایک انسان علماء کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی رعایت کرے۔ یا عالم صاحب بیٹھے ہیں، مجلس دینی ہے، اور کوئی آدمی آتا ہے سوال پوچھتا ہے، اب عالم صاحب سے سوال ہے، وہ کسی اور سے نہیں پوچھ رہا، کس سے پوچھ رہا ہے؟ عالم سے، اس لیے کہ اس کو پروفیشنل آنسر چاہیے، اس کو صحیح جواب چاہیے۔ اب یہ بیچ میں بیٹھا ہے، اب اس کا دل بول رہا ہے کہ بھائی جواب میں دے سکتا ہوں، اور ہر آدمی، کوئی آدمی اپنے کو جاہل مانتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہالت کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک آدمی جب اس کو، یعنی کوئی بھی آدمی جاہل بھی ہو تب بھی وہ برات کا اظہار کرتا میں جاہل نہیں ہوں، اور اگر کوئی آدمی کہے او جاہل صاحب ادھراؤ ذرا، غصہ آتا اس کو جاہل بولتا ہے۔ تو جہالت ایک عیب ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو جاہل نہیں کہتا ہے۔ جان بچانے کے لیے بعض لوگ بولتے ہیں جب بحث میں پھنس جاتے ہیں، بھائی ہم تو جاہل ہیں، بحث شروع کریں گے لیکن جب پکڑے جائیں گے جواب دینے نہیں آ رہا تو کیا کہیں گے؟ ہم تو نہ عالم ہیں نہ علماء۔ ہم جا ہی نہیں بھائی، آپ عالموں سے پوچھو، عالموں سے بحث کرتے، آپ چیڑے کی؟ تو اب یہ بیٹھا ہے عالم صاحب کے پاس، علم نہیں ہے، اور جتنا یاد رکھیے اس کو، جتنا علم کم ہوتا ہے اتنا بولنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے، جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا آدمی بولنے میں احتیاط کرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے جواب دینے میں، اور اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض ایسے مسائل جن میں علماء بولنے کو ڈرتے ہیں پبلک بولنے کا شوق رکھتی ہے، آج عجیب مسئلہ یہ ہے، آپ دیکھیے، خلافت کا مسئلہ، جہاد کا مسئلہ، مسلمانوں کے موجودہ دور کے مسائل جو بھی ہیں، حکومتی مسائل ہیں، ایسے مسائل میں جو کہ عالمی سطح کے مسائل ہیں اور بہت سنگین مسائل ہیں، ایسے مسائل میں بعض اوقات علماء بھی کوئی سٹیٹمنٹ دینے میں ڈرتے ہیں کہ میرے جواب کی وجہ سے کہیں کچھ پریشانی کھڑی نہ ہو جائے، کوئی مسائل کھڑے نہ ہو، بہت احتیاط کرتے ہیں بولنے والے، واقعی بڑے علماء بولتے ہیں، لیکن وہ علماء جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم اس پائے کے نہیں ہیں، ہم سے بڑے بھی علماء موجود ہیں، وہ اس میں بولنے کو ڈرتے ہیں، بہت سارے ایسے جن کے پاس واقعی علم نہیں ہوتا ہے، ان کو شوق یہ ہوتا ہے کہ وہ توحید وغیرہ سب چھوڑو، پہلے جہاد پہ بات کرو، پہلے خلافت پہ بات کرو، پہلے اقامت دین پہ بات کرو، ان کو بنیادی باتیں معلوم نہیں ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ منی، مزی، ودی اور بول، اس میں چاروں میں کیا فرق ہے، اور عام خون میں ناک سے نکلا اور بدن سے نکلا اور پیشاب کی جگہ سے نکلا کیا فرق ہے، اس خون میں کس خون سے کیا حکم ہے، نہیں معلوم، بنیادی چیزیں معلوم نہیں، نہ مردوں کے مسائل نہ عورتوں کے، لیکن امت کے مسائل آپ ان کو بولنے لگاؤ، آپ ذرا بولو گے ذرا میری بات سنو، ارے ذرا پوری بات تو سنو، ارے ایک گھنٹے سے سن رہا، ارے ذرا پورا سنو، اتنا ان کے پاس بولنے کے لیے، عالم صاحب سے پوچھا گیا، عالم صاحب بولنے میں ابھی ہیں، تو ذرا سنو میں بولتا ہوں، ذرا عالم صاحب ذرا تم چپ بیٹھو، میں بولتا ہوں، اس کا میں جواب دوں، اگر اتنا نہیں تو اگر عالم صاحب بولنے لگے، دیکھیں قرآن کریم میں فلاں آیت میں اللہ نے یوں کہا، فلاں آیت میں یوں کہا، حدیث میں ایسا آیا ہے اور اس طرح سے ہے، عالم صاحب وہ حدیث بھی بتاؤ نا، یعنی یہ عالم کے لیے لقمہ دینے والا بنتا ہے، کہ ایک عالم کو اگر وہ بات کر رہا ہے، وہ جواب دے رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ پوچھنے والے کو کون سی دلیل دینا چاہیے کون سی نہیں، بھائی ساری دلیلیں تو نہیں دیتے نا ایک مسئلے میں، کہ ایک انسان کو سمجھنے کے اعتبار سے اس کی کیپیسٹی دیکھتے ہوئے سمجھانے میں کیا دلائل اس کو دیے جائیں، یہ بھی عقل مندی ہے، دلائل انڈیلے نہیں جاتے ہیں، دلائل پھینکے نہیں جاتے ہیں، سلیقے سے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک دیے جاتے ہیں، ایک بیمار کو کھانا دینا، ایک بچے کو کھانا دینا، ایک بوڑھے کو کھانا دینا، ایک ایسی عورت کو جو حاملہ ہے کھانا دینا، سب کا فرق ہوتا ہے نا، کس کو کیا کھانا دینا، کیا سب کو کھانا سب دینا، نہیں، شوگر والے کو، بی پی والے کو، ہارٹ والے کو الگ الگ کھانے ہوتے ہیں نا، اس میں لحاظ احتیاط ہوتا ہے، کھانا سبھی کھا رہے ہیں لیکن دینے والا ڈاکٹر برابر ہر ایک کو اس کے مطابق غذا دیتا ہے، یہ جاہل نہیں جانتا ہے، جاہل صرف دلیلیں جانتا ہے، جاہل کو صرف اینٹیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اس کے پاس بلڈنگ بنانے کا ہنر نہیں ہوتا ہے، وہ بولتا ہے یہ گھر کیسا بنتا، دیوار دیوار بولے تو کیا، ایک کے اوپر ایک اینٹ رکھنا ختم، اس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے بارے میں بنیاد کا قاعدہ ہوتا ہے، پہلے بنیاد بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر پھر اینٹیں رکھی جاتی ہیں، ان کو جوڑا جاتا ہے، اینٹیں کیسے رکھتے ایک دوسرے کے اوپر، اس کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو بہت سارے لوگوں کا عالم سے پہلے بولنا یہ جہالت کی دلیل ہے، دینی مجالس میں اگر گفتگو علماء پسند نہیں کرتے ہیں اس کو، اور واقعی جو طلبۃ العلم ہوتے ہیں وہ کبھی جرات نہیں کرتے ہیں، کہ علماء سے پوچھا گیا ہے بلکہ علماء میں آپ دیکھیں گے کہ اگر دو تین عالم بیٹھے ہیں, کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے اس کو, کوئی بھی سلفی عالم, دو تین عالم بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, آپ کبھی بھی کوشش اس کو کر کے دیکھیے, بہت کم ایسا ہوگا کہ ایک عالم پوچھنے کے بعد فوراً خود سے جواب دے. وہ عالم یہ کرے گا, کہے گا بڑے عالم صاحب موجود ہیں آپ ان سے پوچھو, بڑے عالم موجود ہیں آپ ان سے پوچھو, ان سے پوچھیں, کہیں گے آپ دے دیجیے جواب, آپ سے پوچھا گیا ہے نا آپ دیجیے جواب. وہ ہمیشہ ایک دوسرے پر ٹالتے ہیں کہ آپ دو جواب, وہ بولتا نہیں آپ دو جواب. اب جاہل آدمی بیٹھا شاید دونوں کو نہیں معلوم. میرا سوال کتنا زبردست ہے, یہ بول رہے تم جواب دو, یہ بول رہے تم جواب دو, کیوں؟ شاید دونوں کو اتنا ہائی لیول کا سوال میرا ہے. یہ جاہل ہے, اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ علمی ادب ہے کہ ایک انسان دوسرے عالم کی موجودگی میں خود جواب دینے سے پرہیز کرے. یہ بھی عالم کا حق ہے کہ اگر مجلس میں عالم موجود ہے یا بڑا عالم موجود ہے تو ایک طالب علم یا ایک بڑا عالم خود بولنے کی بجائے کس کو موقع دے؟ عالم کو. آپ جواب دیجئے, آپ جواب دیجئے, یہ طریقہ ہوتا ہے. تو عالم کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ایک انسان واقعی علماء کا مرتبہ جانے اور مجالس میں ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے عالم کا وقار ٹوٹتا ہو. ہاں اگر کوئی عالم صاحب ہے مثلا آپ کے استاد ہیں, کہتے ہیں آپ جواب دو, ہمارا طالب علم جواب دے گا, کسی مسئلہ کے تحت بولتے ہیں, پھر عالم کا حکم ہے آپ کو جواب دیجیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دیکھیے ان کے پاس ایسے طلبہ ہیں جو جواب دے سکتے ہیں. وہ اپنی ایک مسئلہ کا وقت ہوتا ہے, لیکن عالم سے جواب دینے میں سبقت کرنا یہ عالم کے مقابلے میں جرت ہے اور یہ اچھا نہیں مانا جاتا ہے. بلکہ عالم تو بہت دور کی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں با صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور قصاص یا کسی مسئلے پر بات چیت ہو رہی تھی, قبیلے کے لوگ جمع ہیں جس میں بڑی عمر والے ہیں کم عمر والے بھی ہیں, اور ایک سیریس مسئلے پر بات ہو رہی کہ کیا کیا جائے, ایسی سچویشن آ گئی ہے. ان میں سے نوجوان کوئی بولنے لگے, آپ نے فرمایا کبر, اپنے یعنی آپ نے کہا کہ جو تم میں سے جو بڑا ہے اس کو بولنے کا موقع دو. دیکھیے یعنی گھر کے معاملات بعض اوقات ہوتے ہیں, اب کم عمر ہے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, کسی کا طلاق نکاح کا مسئلہ ہے اس پر بول رہا ہے, اس کو تجربہ زندگی کا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کرنا چاہیے, چلو جا کے ہم کرتے ہیں کورٹ میں جا, جو بھی ہے گنڈوں کو میں بلاتا, میرے بہت سارے بھائی بڑے چپ چاپ بیٹھے ہیں, نہیں بلکہ جو گھر کے بڑے ہیں ذمہ دار ہیں جن کو زندگی کا تجربہ ہے سمجھدار ہیں وہ بولیں. اگر ہاں اس کو بھی اتنی لیاقت اس میں ہے, گھر کے لوگ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے, تم کو معلومات ہے, مان لیجیے وہ عالم ہے کم عمر ہے لیکن عالم ہے, تو ایسی صورت میں سمجھدار ہے تب وہ بول سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں کم عمر کو چپ کرا کے بڑے کو بولنے کا موقع دیا, بڑے کو بولنے دو. یہ اسلامی آداب ہے, یہ جنٹلمین والا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں پر باپ کو بھی آدمی ہنری جان بول کے پکارتا ہے. مغربی تہذیب میں کیا ہے, باپ کو بھی کیسا پکارے گا آدمی, ہاں جان اور جانی بول کے پکارے گا اس کو, اس کا نام جو اس کے حساب سے پکارتا ہے, اے احمد ادھر باپ یا زید ادھر باپ کو. وہ معاشرہ ہمارا نہیں ہے, سب برابر ہیں, سب برابر ہیں, سب برابر نہیں ہے. اسلامی اعتبار سے لوگوں کے مرتبے اور مقامات ہیں, بڑے چھوٹے کی تمیز ہے, بڑا علمی اعتبار سے, بڑا عمر کے اعتبار سے, بڑا مقام اور عہدے کے اعتبار سے, ان کی رعایت اگر نہیں کرتا ہے آدمی تو مسئلہ ہو جائے گا. یہ تب سمجھ میں آتا ہے جب چھوٹے بچے اس کو نام سے پکارے ہیں. اگر کوئی آدمی مثلا 20-25 سال کا ہے اور اتنا چنٹو اس کو پکارا ہے, اے زید ادھر, تیرے باپ نے یہ سکھایا کہ بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ بولے گا, غصہ آئے گا. تیرے باپ نے یہ سکھایا تو اس کو بڑوں سے ایسی بات کرتے؟ بولے باپ نے نہیں سکھایا, آپ نے سکھایا, کیونکہ آپ کا یہی کال ہے. آپ اپنے سے بڑوں کے ساتھ جو کرتے ہو ہم آپ سے کر رہے ہیں, اصول آپ کا ہے, قصور آپ کا ہے. تو بڑے چھوٹے کی تمیز ہونا چاہیے, خاص طور سے علماء کا مقام سمجھنا چاہیے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ علماء کا حق مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ کبھی انشاءاللہ مستقل ہم علماء کے حقوق اور مقام اور مرتبہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ دینی مجالس میں طالب علم کا کام ہے کہ وہ خاموش بیٹھے اور علماء کو بولنے کا موقع دے، ان کی بات سے خود استفادہ کرے، وہ پھل گرنے کا انتظار کرے، نہ یہ کہ پیڑ کو پتھر مارنے لگے، وہ انتظار کرے۔ بعض سلف کا حال یہ تھا کہ دینی مجالس، صحابہ کو دیکھیے، صحابہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات پوچھنے سے ڈرتے تھے، بار بار سوال پوچھ پوچھ کے پریشان کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے ڈرتے تھے۔ لہذا وہ بہت چاہتے تھے کہ کوئی دیہاتی کہیں سے آ جائے اور کوئی سوال پوچھے تاکہ ہم کو بھی کچھ معلوم پڑے، ورنہ عموماً وہ بہت ڈرتے تھے سوال پوچھنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی ان کے دل و حسن تھا، اور غیر ضروری سوالات، ایسے سوالات جن کا نہ عملی زندگی سے تعلق ہے نہ کچھ، کوئی آدمی پوچھے عالم صاحب ذرا بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کون سی پیڑ کی لکڑی کا تھا، عالم صاحب بولے میرے کو کیا معلوم ہے بھائی، بولے دیکھو ایسی معلومات آپ کو نہیں ہونا چاہیے، مدرسوں میں پڑھاتے نہیں، پڑھانا چاہیے، اچھی بات ہے۔ ایسے سوالات کہ جو واقعی جس کا نہ دنیا میں وہ کوئی واقعی کام آنے والا ہے، نہ کوئی کام آنے والا ہے، نہ حشر میں کام آنے والا ہے، نہ اس کے بغیر کوئی اس کی گاڑی زندگی کی رکنے والی ہے، ایسے سوالات کہ جن کا کوئی واقعی آدمی کے عقیدے اور اس کے عمل سے اتنا گہرا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے معلومات اچھی بات ہے، نہیں معلومات تو کوئی نقصان اس میں نہیں ہے۔ تو ایسے سوالات آدمی علماء سے پوچھنے سے بچے۔ بعض اوقات ایسی علم غلم کتابیں آدمی اخبار میں پڑھ لیا، کوئی ایسی بات اب کراس ورڈ میں دیکھا اس نے، اب وہاں سے پڑھ کے عالم صاحب کو آ کے ٹرائی کر رہا ہے اس کے اوپر سوال، ذرا بتاؤ کہ ایسی کون سی آیات ہے جس میں جیم ہے اور خے نہیں ہے، کیا ضرورت ہے اس کو کچھ بھی، ایسی کون سی آیت ہے جس میں پانچ الف ہیں، اب کیا اس سے کیا کوئی جنت میں جائے گا معلوم ہوگا تو عالم بھی سوچ رہا ہے الف 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 کون سی آیت ایسی ہے جس میں پانچ الف ہیں، اب یہ آدمی بیٹھ کے کوئی نہ کوئی اس طرح کا چٹکلا نکال سکتا ہے، اس سے دین کا کیا فائدہ ہو، اس سے واقعی دین کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے کہ پانچ الف کون سی آیت میں، کچھ بھی اس طرح کی بات اگر معلوم کرے آدمی، اس سے واقعی دین کی کون سی خدمت ہونے والی ہے۔ لیکن عالم صاحب بول دیں بھائی مجھ کو تو اب یاد نہیں آ رہا ایسا کچھ، دیکھو کیسا ہے میرا سوال، اب یہ بتائے دیکھو فلاں آیت میں ایسا ہے، تو اب عالم تو نکلے جاہل، اب یہ نکلا عالم، پبلک میں بھی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ نافع علم، نفع والا علم اور زائد علم میں کیا فرق ہوتا ہے، ایسا علم جو نہیں بھی ہوا تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ تو ایسے جتنے بھی سوالات ہیں عالم کو پوچھ پوچھ کے پریشان کرنا اس کو، اور لوگوں میں اس نیت سے سوال پوچھا جائے کہ عالم ذلیل ہو۔ بعض اوقات دیکھیں انما الاعمال بالنیات، بعض اوقات بڑے علماء آتے ہیں ان سے آدمی ایسے سوالات پوچھتا ہے کہ جو ہر وقت ہر آدمی کے ذہن میں نہیں ہوتے ہیں، اب ان سوالات سے نتیجہ اس کا مقصود کیا ہے کہ یہ معلوم پڑے کہ فلاں عالم صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے، میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ تو ظاہر بات ہے آپ دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے اور سوالات پوچھے، 40 سوال پوچھے جن میں سے 36 کا جواب انہوں نے دیا لا ادری، نہیں معلوم، 36 سوال امام مالک، کوئی آدمی کہہ کر 36 سوال، 40 میں سے 36 کتنا پرسنٹ ہوا، دیکھیے یعنی اتنے پرسنٹ جوابات نہیں معلوم ان کو، کہہ کے عالم ہی مدینہ کے عالم ہیں، یہ کون سے عالم ہیں بھائی جن کو 36 جواب نہیں آتے، سب کا ایک ہی جواب کیا، لا ادری لا ادری لا ادری، نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم۔ تو کسی عالم کا کوئی بات اس کو نہ معلوم ہونا اس کو عالم کی فہرست سے نہیں نکالتا ہے، کیونکہ اس کو جو معلوم ہے وہ تجھ کو نہیں معلوم ہے، جو تو پڑھ کے آیا ہے آج اس کو نہیں معلوم ہے، لیکن جو وہ پڑھتا ہے وہ جانتا ہے، وہ تجھ کو پوچھے تجھ کو معلوم رہے گا، نہیں معلوم رہے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہیں، طالب علم کو چاہیے کہ علماء کا احترام کرے، اور علماء کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے جو ان کی عزت کی یا ان کی دلازاری کا ذریعہ ہو، ان کی بےعزتی کا ذریعہ ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے علماء نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے کہ علماء سے آدمی ایسے سوالات پوچھے کہ جو علماء کے لیے غلط جواب دینے کی پاسبلٹی کریٹ کرتا ہو۔ بعض اوقات لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، عالموں سے سوال پوچھتے ہیں، ایک آدمی ایسا بولتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اب عالم صاحب نہیں جان رہے سوال کس کے بارے میں ہے، وہ کسی دوسرے عالم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اب بات بھی توڑ مروڑ کے پیش کی ہے، مکمل بات نہیں ہے۔ عالم صاحب نے کہا ایسا آدمی جاہل ہے، لیجئے اب کہا دیکھو فلاں صاحب نے فلاں کو جاہل کہا ہے، اس عالم نے اس عالم کو جاہل کہا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب ایسا کہتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ اچھا نہیں ہے کہ آدمی ایک عالم کی بات دوسرے عالم کے مقابلے میں پیش کر کے ایک دوسرے کے خلاف جوابات اور ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس اگلوائے۔ اس میں بلا شبہ علماء کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سوال پوچھنے والے کی غرض و غایت اور تفصیل اس کی معلوم کریں، بغیر تفصیل کے ایسے سوالات کے جواب ہی نہ دیے جائیں، کیونکہ آج کل اس دور میں بہت سارے سوال پوچھنے والے اس طرح کے فتنے والے سوالات پوچھتے ہیں۔ بہرحال تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ علماء کا حق جاننا ضروری ہے۔ دوسری بات علماء کے تعلق سے یہ ہے کہ جو آدمی کوئی بات نہیں جانتا ہے وہ علماء سے پوچھے، یہ نہیں کہ آدمی کہے آپ بول رہے ابھی پوچھنا نہیں علماء سے، تو ٹھیک ہے کام کرتے ہم لوگ، گوگل کبھی ناراض نہیں ہوتا، گوگل کبھی ناراض ہوتا ہے نہیں، کبھی بھی جاؤ کچھ بھی پوچھو کبھی غصہ نہیں ہوتا ہے، الٹا سیدھا کچھ بھی پوچھو کوئی بھی لینگویج میں پوچھو جواب برابر لا کے، اور ایک جواب نہیں کتنے سرچ ریزلٹ دیتا ہے۔ تو گوگل اچھے عالم صاحب سے، انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا، اور آج کل تو موبائل میں بھی گوگل ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے سب معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ایک آدمی یہ نہ کرے کہ علماء کو چھوڑ دے، یا کوئی آدمی کہے بار بار عالم صاحب سے پوچھنے اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے میں اپنے حساب سے کچھ بھی ڈھونڈ لیتا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ علماء سے مربوط رہے، اور عقیدہ و عمل کے مسائل میں خصوصاً دور جدید کے مسائل میں علماء سے پوچھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ اہل ذکر سے مراد وہ جو اللہ کی کتاب کے حامل ہیں، اصلا یہاں یہود مراد ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب تورات کا علم ان کے پاس تھا، یا نصرانی انجیل کا علم ان کے پاس تھا، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے اسے پوچھو۔ تو من باب اولا قرآن و سنت کا علم رکھنے والے اس سے مراد ہیں، کہ جب ان سے پوچھ سکتے ہیں تو ان سے کیوں نہیں۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آدمی نہیں جانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن و سنت کا علم رکھنے والے، کیونکہ اہل ذکر، ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد نصیحت ہے، نبوی نصیحت۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن سارے عالمین کے لیے کیا ہے؟ ذکر، نصیحت۔ اور فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کی اذان ہو تو تم تجارت چھوڑو اور لپکو، جلدی سے پہنچنے کی کوشش کرو، کہاں؟ مسجد جہاں جمعہ ہو رہا ہے۔ فَسَعُوا الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، اور خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد اور یاد دہانی اور نصیحت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں کون نصیحت کرتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبوی نصیحت بھی اس میں آتی ہے، ذکر کے ضمن میں، اس کو یاد رکھیے۔ اسی لیے قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حدیث کی حفاظت بھی اپنے آپ اس میں آ جاتی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بہرحال وہ الگ موضوع ہے۔ تو نبوی نصیحت، قرآن سنت کا علم رکھنا جو علماء اس کا علم رکھتے ہیں وہ اس میں مراد ہیں. اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. یہاں آ کے ایک چیز تو یہ اس سے معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو دینی مسائل کس سے پوچھنا چاہیے؟ جاننے والوں سے. آدھا جاننے والے کہ پورا جاننے والے؟ پورا جاننے والے. دنیا کے معاملات میں آدمی ایسا نہیں کرتا کہ جس کے پاس ادھورا علم ہے اس سے پوچھ کے کچھ بھی عمل کرے, لیکن دین کے معاملے میں ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جن کو دین کا گہرا علم نہیں ہے, اور یہ فتنوں کا اور بربادی اور بلاؤں کا دروازہ کھولنا ہے. نیم حکیم خطرے جان. ایک آدمی اگر آدھا علم رکھتا ہے, پورا پکا علم اس کو نہیں ہے, جب یہ کسی کی رہبری کرے گا نقصان ہی ہوگا, نقصان ہوگا, گمراہی نکلے گی. لہذا علم ان لوگوں سے لینا چاہیے جو پختہ ہیں, جو پختہ ہیں, جو عقیدے, منہج اور فقہ اور تفسیر اور اسی طرح سے دین کی بنیادی باتوں میں مضبوط ہیں, جن کو اصول معلوم ہے. من حرم الاصول حرم الوصول. علماء میں ایک جملہ مشہور ہے, قرآن کی آیت نہیں ہے, کیا جملہ ہے؟ من حرم الاصول حرم الوصول. وصول کے معنی ہوتے ہیں منزل پر پہنچنا, وصلا مطلب پہنچا. جو اصول سے محروم ہو جاتا ہے وہ منزل پر پہنچنے سے محروم ہو جاتا ہے, وہ اپنے مقصود کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. آپ بتائیے, کوئی انجینئر ہے اور جس کے سارے پیمانے غلط ہیں, اس کی بلڈنگ صحیح بنے گی؟ اس کے پاس جو میجر ٹیپ جو بھی اس کو آپ کہتے ہیں وہ الاسٹک کا ہے, کھینچ کے کبھی ایسا کرتا, کبھی تھوڑا کھینچتا, کبھی زیادہ کھینچتا. آپ بتائیے اس کی جو بلڈنگ بنے گی صحیح بنے گی؟ کیوں؟ اس کی فٹ پٹی غلط ہے, اس کا ترازو غلط ہے, اس کے اصول غلط ہے. جس کے اصول غلط ہوتے ہیں, جو اصول میں پختہ نہیں ہوتا ہے, وہ جب فیصلے کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے. اسی لیے ہونا تھی, اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کیا آپ لوگ صبح سے شام تک منہج منہج, ارے کیا یہ کئی کا منہج, کہاں سے لائی, کیا ہے؟ قرآن حدیث بس نہیں ہوا آپ کو؟ بھئی قرآن و حدیث بس ہو گیا, لیکن قرآن و حدیث سمجھنا بھی تو پڑتا نا. کیسا سمجھنے کا؟ آپ کے جیسا کہ ہمارے جیسا کہ کس کے جیسا؟ اصل چیز تو انڈرسٹینڈنگ ہے. کیا قرآن اس لیے نازل ہوا کہ ہم تراویح میں اس کو صرف پڑھیں, ختم ہو گیا, ہاں قرآن ختم, صرف پڑھنے کے لیے الفاظ نازل کیے اللہ نے, یا اس میں غور فکر کرنا اور صحیح مطلب لینا بھی ضروری ہے, یا دل سے کوئی بھی مطلب آدمی لے سکتا ہے کہ قرآن پڑھے کہے دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اس سے معلوم ہوا محرم کے جو علم ہوتے وہ صحیح ہیں. الم تر کیف فعل, تو علم قرآن میں, یہ فرضی چیز نہیں بول رہا ہوں, ایسا بولا ہے لوگوں نے. کئی باتیں اس طرح کی کہ یعنی جیسے یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے. کہا دیکھیے, اس سے معلوم ہوتا ہے چار امام برحق ہیں کہ اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. ہمارے امام تو ہیں امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, اور تمہارا کوئی امام نہیں, لہذا تمہارے ساتھ شیطان آئے گا. تم شیطان کے ساتھ آؤ گے. لو آپ کو کون بولا ہمارا کوئی امام نہیں؟ بولا کون آپ؟ ہمارے امام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام نہیں ایسا نہیں, بولے وہ امام تھوڑی ہوتا نبی, ایسا نبی امام نہیں ہوتا. نماز کون پڑھاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ بولے اللہ کے رسول مقتدی بن کے. نہیں بولے امام, وہ تو نبی تھے نا, امام کیسا بنے؟ یعنی خالی نماز میں امام تھے, باقی چیزوں میں نہیں نا. ان کے پیچھے صحابہ ہر چیز میں چلتے تھے, رکو تو رکو, سجدہ تو سجدہ. کیوں؟ امام ہے. تو خالی نماز میں امام تھے نا اللہ کے نبی, باقی چیزوں میں نہیں تھے. باقی چیزوں میں بھی تھے نا, تو کیسا بولا امام نہیں؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے کیا بنا رہا ہوں؟ امام. تو ابراہیم علیہ السلام کو تو امام بنایا اور ہمارے نبی کو نہیں، جنہوں نے سارے نبیوں کو نماز پڑھایا ان کو امام نہیں بنایا اللہ نے. عجیب جہالت. علماء کہتے ہیں الجہل یخلق العجیب، الجہل یخلق العجیب، جہالت عجائبات کو جنم دیتی ہے. آدمی ایسی عجیب بات کر دیتا ہے لوگ بولتے ہاں کہاں سے لایا تو، اتنی عجیب چیز، ایسی عجیب ہے کہ آج تک کسی عالم نے نہیں بولا ہے. اوہ وہ تو دکھائی دے رہا ہے، ایسا مسئلہ نکال کے لایا کہ جو کسی عالم نے نہیں بولا. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی علماء سے دور ہو جاتا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. سمپل. آج بہت سارے ہمارے نوجوان ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، اور وہ مصیبت کیا ہے؟ علماء سے بھاگنا. ہونا کیا چاہیے؟ علماء کی طرف بھاگنا، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ علماء سے بھاگتے ہیں. علماء سے مراد میری وہ علماء نہیں ہے جو تمہارے باپ کی نماز پڑھتے تھے، آئی تھی تو جیسا باپ کرتے ویسا کرو، یہ علماء نہیں. علماء سے مراد وہ علماء جو قرآن و سنت کے ماہر ہیں، جو توحید والے ہیں، جو اتباع کی دعوت دیتے ہیں، جو کسی شخصیت پرستی کی، شخصیت پسندی کی دعوت نہیں دیتے ہیں، بلکہ امت کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں، صحابہ کے منہج کی دعوت دیتے ہیں، یہ علماء مراد ہے. ان علماء کی طرف دوڑنا ضروری ہے، اس لیے کہ آج دونوں کا دور ہے، اور ہر آدمی میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ فتنوں کو جانے اور فتنوں کا حل جانے. دیکھیں دو چیزیں جاننا ضروری ہے، ایک حال دوسرے حل. ایک کیا ضروری جاننا؟ حال کیا ہے، اور دوسرے حال کا حل کیا ہے. جیسے بیمار ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے، بیماری کیا ہے، اس کا کیا حال ہے. اچھا بہت برا حال ہے، اچھا اس برے حال کا حل کیا ہے، تو دوا یہ ہے. تو بیماری اور دوا دونوں جاننا ضروری ہے. بعض اوقات بیماری جاننے کے لیے کوئی بہت بڑا آدمی کے پاس ہنر ہونا ضروری نہیں ہے. آدمی ہاتھ لگایا، انگوٹھا لگایا، ہاتھ لگایا، دیکھا بخار ہے اس کا، آسانی سے معلوم پڑا. لیکن کون سا بخار ہے؟ ڈینگیو کا بخار ہے، سوائن فلو کا ہے، کون سا ہے؟ نارمل بخار ہے، کون سا بخار اس کو ہے؟ یہ بخار جاننے کے لیے ہر آدمی معلوم کر سکتا ہے؟ نہیں. پھر اس کے بعد طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے، وہ بتاتا ہے اس کو فلاں بخار ہے. کیوں؟ اس نے کچھ ٹیسٹ کروائے تب جا کے معلوم پڑا اس کا ہے. ورنہ یہ ہوتا تو کیا بولتا؟ بخار ہی تو ہے، زیادہ ٹینشن نہیں، لو جب بھی میرے بخار آتا ہے کھا اور سو جا. سو جا کا مطلب سو جا ہے کہ نہیں ایسا. تو مرض اور مرض میں فرق کرنے کے لیے اتنا علم چاہیے، گہرائی کے ساتھ علم ضروری ہے. ایک حالت میں اور دوسری حالت میں فرق چاہیے. گہرے علم کے بغیر کیسا ہو سکتا ہے؟ دنیا معاملات میں نہیں ہوتا، دینی معاملات میں ہو سکتا ہے. ایک آدمی کے پرسنل ذاتی ایک گھر کے معاملات میں نہیں ہو سکتا، پوری امت کے معاملات میں ہو سکتا ہے. بہت سے ہمارے نوجوان آج یہ کہنے لگے ہیں ارے علماء کو کیا معلوم ہے، علماء تو مسجدوں میں، مدرسوں میں، فلاں جگہ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی عالم ایسا ہو بھی سکتا ہے، اس کو نہیں معلوم، بابا میرے کو نہیں معلوم. لیکن کیا سارے علماء ایسے ہوتے ہیں؟ عالمی سطح پر اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو نہیں معلوم؟ تو اس کو فکر ہے، حالات حاضرہ معلوم ہونا چاہیے. کیوں؟ امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے، تجھ کو معلوم ہے. اور اتنے بڑے علماء ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کو اسلام سے محبت نہیں ہے، ان کو مسلمانوں کا درد نہیں ہے، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، تجھ کو احساس ہے. تو اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ماں باپ کی کیا ضرورتیں ہیں، تو ماں باپ کے بارے میں اتنا درد مند نہیں ہے، ساری امت کا دکھڑا رونے والے بہت سارے لوگ ماں باپ کے حق کو جاننے والے نہیں ہوتے. آپ لکھ کے لیجئے اس کو، بڑی بڑی باتیں کریں گے، ماں باپ سے تمیز سے بات کرنے والے نہیں ہوتے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان آیا، کہا اللہ کے رسول میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں. اوہو کتنا بڑا کام کر کے آئے، اتنی بڑی قربانی، میرے ماں باپ رو رہے اور میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں. گویا کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس جا، واپس جا اور ان کو ہنسا کے آ جیسے تو رولا کے آیا ہے، نہیں چلے گا. ایک آدمی آئے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ جہاد پہ جاؤں. بہت سارے جہاد کی بات کرنے والے یہ حدیث آپ کو بیان نہیں کریں گے. کہا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. کہا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں دونوں. کہا کہ جا فیہما فجاہد، جا اپنے ماں باپ میں جہاد کر. یہ جہاد معلوم نہیں ہے، ساری دنیا کا جہاد، اور وہ بھی تو کرتا نہیں نا، مصیبت تو یہ ہے کرتا نہیں، بولتا ہے. اور یہ امت مسلمہ کے زوال کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ جب مسلمان صرف بولنے کو کرنے کا بدل بنا لیں. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو، ایسے دعوے کیوں کرتے ہو جن پر عمل نہیں کرتے، ایسا دعویٰ، ایسی بڑی بڑی باتیں جن کی بیکنگ عمل کے ذریعے سے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بڑی نفرت کی چیز ہے، بڑی گھناؤنی چیز ہے یہ کہ تم باتیں تو کرو لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرو، بڑے بڑے دعوے کرو لیکن تمہارے پاس عمل نہیں ہو سکتے. آج علماء کے بارے میں ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایک عالم بتاؤ جو جہاد پہ بولتا. ارے بھائی مسلمانوں کے اتنے سارے مسائل ہیں، جہاد پہ بول کے کیا مسلمانوں کو اور پریشان کروانا ہے؟ اور جہاد پہ علماء نہیں بولتے ہیں؟ بولتے ہیں. کتنے علماء ہیں جنہوں نے جہاد پہ کہا لیکن تیرا جہاد جو تو بلوانا چاہتا ہے وہ کون سا جہاد ہے جو نہ مسلمانوں کا امیر ہو، نہ معصوموں کی جانوں کا لحاظ ہو؟ تو اگر یہ چاہتا ہے کہ ٹیررزم کو تو جہاد کا نام دے کر مسلمانوں کو اس کے بارے میں بلوائے، یہ علماء نہیں بول سکتے. علماء جانتے ہیں جہاد کی کتنی قسمیں ہیں، جہاد کی کتنی قسم. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دیکھیے جہاد کی قسمیں بتائی، نفس سے جہاد، شیطان سے جہاد، اور منافقین اور ایسے لوگ جو گناہگار ہیں ان سے جہاد، اور کفار و مشرکین سے جہاد. پھر جہاد میں آتا ہے زبان سے جہاد، پھر آتا ہے مال سے جہاد، جان سے جہاد. یہ ساری باتیں کہاں ہیں کہ ایک آدمی جانتا نہیں ہے کہ اقدام جہاد یا دفاع والا جہاد کس کو کہتے ہیں، معلوم نہیں اس کو، شرائط کیا ہے اس کی نہیں معلوم اس کو، بس جہاد جہاد جہاد. کوئی بولے کیا بولے، باقی مسائل مسلمانوں کے چھوڑ کے تو یا ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کہے کہ عالم لوگ نکاح کے بارے میں دوسرے نکاح کے بارے میں نہیں بولتے ہیں نا، یہ بھی تو ہے نا کہ دین میں خالی جہاد. اب کوئی آدمی کھڑے ہو کے بولے بھائی آپ لوگ صرف جہاد کے بارے میں بولتے ہیں، دوسرے نکاح کے بارے میں نہیں بولتے. بلکہ دوسرا نکاح، دوسرا نکاح بڑا جہاد ہے بھائی، دوسرے نکاح کے. اب کوئی آدمی آ کہے آپ لوگ یعنی میراث کے بارے میں نہیں بولتے، آپ لوگ بچوں کے لیے اسلامک اسکول پہ نہیں بولتے. ارے بھائی دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں اور ان میں سے جہاد کا مسئلہ ایک بڑا پیچیدہ اور نازک مسئلہ ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ مسلمان ایسے دور میں ہیں جس میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے وقت میں جس میں نوجوانوں میں انتشار ہے، ایسے وقت میں جس میں حکومتیں انتظار میں ہیں کہ مسلمان یا عالم یا کوئی بھی مدرسہ کچھ ایسی بات بولیں اور کسی طرح سے اس کو لپیٹ میں لے لیا جائے اور اس کو کسی طرح سے پریشان کیا جائے، ایسے وقت میں تو چاہتا ہے کہ ہم مہکتا کے ایسی باتیں بولیں؟ ہم بولیں گے لیکن ہم صاف بات بولیں گے، تیری بات ہم نہیں بول سکتے، تیرا منمانا جہاد، تیرا منمانا مفروضہ اور عقیدہ اور تیرا اپنا بنایا ہوا گھڑا ہوا جہاد اس پہ نہیں بول سکتے، صاف ہم بتائیں گے یہ جہاد ہے یہ جہاد نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان علماء سے آج اس طرح سے عناوین کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں کہ ان کے نزدیک کیا ہے، جو عالم بہت ڈیرنگ والا ہو وہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کام کر، تیرے نزدیک تو ڈیرنگ والا ہے، ایک کام کر، تجھ کو ہم لے جاتے ہیں پولیس چوکی میں اور وہاں جہاد کے اوپر بات کر۔ بہت ماریں گے میرے کو، کیوں بھائی؟ عالم سے مائک پہ تو بلوانا چاہ رہا نا جہاد پہ، ہم تو بول رہے ہیں، دیکھیے کھل کے بول رہے ہیں جہاد کی کیا قسمیں سب بول رہے ہیں، تو ذرا چل کے بولنا، ہم کو لے جائے گا پولیس کے سامنے، ہم وہاں بھی بولیں گے، تو تیرا جہاد بول کے بتا، ہے ڈیرنگ تیرے میں؟ کونے میں چائے کی پیالی پہ ادھر 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 کیا ہے؟ تو بول کے بتانا، ہے ہمت تیرے اندر؟ حکومت کے سامنے جا کے بول، پولیس کے سامنے جا کے بول، اے ٹی ایس کے سامنے جا کے بول، اے ٹی ایس کا نام سنا تو اس کو پیشاب آتا ہے۔ یہ نوجوان بات کرتے ہیں اور یہ علماء کو بزدل بولتے ہیں، شرمانا چاہیے۔ شیخ عبید الجابری نے تفصیل کے ساتھ بتایا، جب انہوں نے انور العلقی کا رد کیا تو انہوں نے تفصیل سے بتایا، یہ جاہل ہیں، یہ گمراہ ہیں، جہاد اس کو بولتے ہیں، جہاد کی یہ قسم ہے، جہاد کی یہ قسم ہے، جہاد ایسا ہوتا ہے، اس کی یہ شروط ہے، یہ جہاد بتایا انہوں نے، میرے پاس ہے، انٹرنیٹ پہ آپ جائیں آپ کو ملے گا ان کا، یوٹیوب کے اوپر خود ان کا خطاب موجود ہے۔ ان سے پوچھے گئے سوالات انور العلقی کے بارے میں، بہت سے نوجوان ہمارے آج اس موضوع پر دھوکے میں ہیں، پولیس سیرت پہ بہت بھاری بولتا آدمی ہے، کسی ایک موضوع کو لے کر آپ کسی کو اپنا مربی بنائیں، اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ دوسرے عناوین پر وہ کیسا ہے، واقعی ہدایت یافتہ لوگوں میں ہے کہ نہیں ہے، اور بڑے علماء اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ دین، یہ علم دین ہے، تم دیکھو تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو، ایسے ویسے سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسے ویسے کو اپنا مقتدا اپنا رہبر نہیں بنایا جا سکتا ہے، علم ان سے لیا جائے گا جو قابل اعتماد ہیں، قابل اعتماد وہ ہیں جن کو قابل اعتماد بولے، یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے، بڑے علماء اپنے بعد والوں کو بتاتے یہ قابل اعتماد ہے، پھر بعد والے وہ بتاتے یہ قابل اعتماد، ایسا چلتا ہے، بولے نہیں ہم ٹیسٹ کریں گے، تو ٹیسٹ کرتا تو اس کو اس کی سننے کی ضرورت کیا تھی، اگر تو اتنا لائق ہے کہ تو ٹیسٹ کرے گا کون کیسا ہے تو مطلب تو بڑا عالم ہے، تو اس سے کائے کو پھر حاصل کر رہا، تو ڈائریکٹ قرآن دی سے لے نا، بولے نہیں سمجھتا نہیں، تو بھی یہ سمجھتا کیسے سمجھتا، کوئی اسماعیل مین کا دیوانہ ہے؟ یہ صاف میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ہمارے طلبۃ العلم یہ تذکیہ پہ بہت اچھا بولتے، دل نرم ہوتا اور بگڑتا بھی۔ اسماعیل مین کے بارے میں آپ دیکھیں تحقیق پوری، ان کے والد سے پوچھا گیا، ان کے والد صاحب نے پورا موسیٰ مین زمبابوے میں ہوئے ہیں، پورا باپ والد صاحب نے بتایا، میں مولانا زکریا کا شاگرد ہوں، ہم سلفی نہیں ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، اسماعیل مین کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ حنفی ہیں، ہمارے مدرسے سے انہوں نے علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد مدینہ گئے، مدینہ کے بعد گجرات میں جا کے حنفی مدرسے میں، دیوبندی مدرسے میں پڑھے، پورا علم حاصل کیا، اور وہ کون ہیں؟ وہ زمبابوے میں حنفی مذہب کے مفتی ہیں، ہفتے میں درس دیتے ہیں خواتین میں، بہشتی زیور پڑھاتے ہیں، ان کی کتاب ہے 300 درس انہوں نے جمع کیے ہیں، سب کے سب حنفی مسلک کے مطابق ہیں، آڈیو صاف والد صاحب کا موجود ہے، ہمارے زمبابوے میں سلفی اور شیعہ بالکل نہیں ہے، یا تو صرف دیوبندی ہیں تو بریلوی ہیں، تو ہم لوگ دیوبندی حنفی ہیں، صاف صاف بولے بتائیے. اور کئی لوگ ہیں جن کو ان کی بات اچھی لگتی، آج اچھی لگتی ہے، کل جا کے معاملہ ایک آدمی کہاں پھنسا دے گا معلوم نہیں پڑے گا. کوئی نعمان علی خان کا عاشق ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں، کچھ لوگوں کو ہوگا یار ان کو کیا ہو گیا، آج نام لے کے کبھی بولتے نہیں ہیں، آج کیا ہو رہا ہے ان کو، کھانا کھا کے آئے کہ نہیں، بھوک لگی، کیا ہوا ہے ان کو. میں اس لیے بول رہا ہوں، دیکھیے یہ خیر خواہی امت کی ہے کہ امت کو متنبہ کیا جائے، ایسی ایسی بات کہ جو واضح ہو. قولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات بولو، صاف بات بولے جس میں کوئی ہیر پھیر اینچ پینچ اور اس کے اندر لا لپیٹ کچھ نہیں ہونا چاہیے، واضح بات ہونا چاہیے. ہمارے علماء شیخ وسیل عباس صاحب بولتے نہیں اسماعیل من سلم حاصل نہیں کرنا، کئی علماء ہیں. نعمان علی خان ان کا ہیرو کون ہے، گلے میں ڈال کے بالکل، کون؟ تاریخ جمیل، تاریخ جمیل، وہ آدمی جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور حدیث کے معاملے میں ان سے زیادہ بے احتیاط عالمی سطح پہ کوئی مقرر میں نے نہیں دیکھا، یقین کے ساتھ بول رہا ہوں اور اس جملے کو سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، عالمی سطح پر مشہور مقررین میں حدیث سچی جھوٹی ضعیف صحیح اس کی تمیز کے بغیر بولنے والا آدمی طارق جمیل سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا گیا، نہ جانے کہاں کہاں سے اٹھا. عربی میں بولنے سے حدیث صحیح ہو جاتی، ساری جھوٹی حدیثیں عربی ہی میں تو ہیں، تو عربی میں بولنے سے معتبر ہو جاتا ہے آدمی. اب یہ آدمی نعمان علی خان، ان کو اگر کوئی اپنا اور ہیرو، ہیرو کے معنی ہوتے ہیں میرا بالکل ماڈل، اور اس کو میں مانتا ہوں کہ قابل اعتماد ہے میری نگاہ میں، ٹاپ لیول کا آدمی کون ہے؟ طارق جمیل. سر پہ گردن رکھ کے یوں ہی پکڑے ہیں اور بہت تمنا ہے ان سے ملاقات کی. دوسرے کون سے؟ بڑے بڑے علماء ہیں، وہ نہیں ہیں، یہ طارق جمیل کے ہیرو ہیں. اور وہی نعمان علی خان جب یہود و نصارہ کے بارے میں بول رہے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہاں پہ من تبعیض کے لیے ہے، لہذا یہاں پر سارے اہل کتاب کو مشرک نہیں بول سکتے، کافر نہیں بول سکتے، لو ان کو غافل بولنا چاہیے. یہ کون سا، کہاں سے لایا تو ٹرمینالوجی؟ قرآن نے صاف بتا دیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. اللہ نے کفر نہیں کہا ان کو، ان کے لیے کفر کا اطلاق نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ وتلک عبادتهم، حدیث میں نہیں آیا. کیا یہ اس طرح کے نئے فلسفے؟ علماء نے سعودی کی جو بڑی کمیٹی، انہوں نے کہا کوئی آدمی یہود و نصارہ کو اگر مشرک اور کافر نہیں مانتا ہے تو ایسا آدمی خود اسلام کے دائرے سے خارج ہے، لہذا بچنا چاہیے. نعمان علی خان ہو یا اسی طرح سے مثال کے طور پر اسماعیل مینک ہوں یا اسی طرح سے دوسرے بہت، اسرار احمد صاحب ہیں اور ان کی آواز بہت اچھی ہے، اچھی آواز کو لے کے کیا کرتا بیٹا تو، بولے قرآن کی تفسیر ان کی موجود، کسی اور کی ہے کیا؟ ان کی بند کرنے بول رہے نہ دوسری لا کے دو. یعنی یہ کون سا قاعدہ ہے کہ آپ کو اگر کسی موضوع پر کتاب یا خطاب نہیں مل رہا ہے تو آپ ایسے آدمی کا سنیں گے جو معتبر نہیں ہے؟ وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، وہ بیعت کرواتے ہیں، ان کی تقریروں میں علامہ اقبال اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے سوا اور کچھ آتا ہے زیادہ؟ جب بھی کچھ پکی بات بولنا ہے یہ دونوں مانتے ہیں. تفسیر بھی رائے اگر آپ کو دیکھنا ہے دیکھیے، ان کی تفسیر سنیے، کھینچتان کے کچھ بھی مطلب، کہ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں یہ ایسے جو بھی لوگ ہیں. دیکھیے مشہور ہونا ایک اور چیز ہوتا ہے اور واقعی معتمد ہونا ایک اور چیز ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء مشہور نہیں ہیں، بہت مشہور ہیں لیکن معتمد نہیں ہیں. اس میں فرق کرنا سیکھیں، فیمس صحیح ہوتا ہے اور جو فیمس نہیں ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، یا کم صحیح ہوتا ہے یا زیادہ صحیح وہ ہے جو فیمس ہیں. کون بتایا آپ کو قاعدہ یہ ہے؟ کون بتایا آپ کو قاعدہ ہے؟ بہت سارے لوگ جو مشہور ہوتے ہیں معتبر نہیں ہوتے ہیں. لہذا علم کے بارے میں احتیاط کریں۔ انور اولقی کے بارے میں شیخ عبید الجابری کا تفصیلی خطاب موجود ہے، علماء نے کہا یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سیرت کے بارے میں لیتے ہیں، اس کے بعد سیرت سے بڑھ کے انور اولقی کے بارے میں ایک صاحب خطاب میں نے ان کا سنا، انہوں نے ایک ہی بات کہی اور میں ابھی تحقیق نہیں کیا اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کام دے رہا ہوں۔ انور اولقی جو لوگ اسلام قائم کرنا چاہتے ہیں، انور اولقی کا توحید پہ کوئی بیان ہے؟ جو لوگ بہت فین ہیں، پچھلے ہفتے فینوں کے بارے میں بولا ہوں، جو لوگ بہت فین ہیں انور اولقی کے، ان سے ہماری التجا ہے انور اولقی کے خطابات میں سے کوئی ایک بیان توحید والا بتائیے، اگر ہے تو بہت بڑی بات ہے، میرے علم ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے، توحید پہ اللہ کا بندہ بولا ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہے تو آیت الکرسی کی تفسیر ہے، اس کے علاوہ توحید پہ بات نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے شوقنگ، میرے لیے شوقنگ ہے۔ تو یہ جتنے بھی مقررین ہیں آج دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں، بچنا چاہیے، ان لوگوں سے علم حاصل کریں جو قابل اعتماد ہیں، جو معتبر علماء ہیں، ان سے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ اس میں ہیں جو ان کے اوپر اور بات کی جا سکتی، لیکن آج میں بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ مستقبل میں انشاءاللہ اس بارے میں بات ہوگی۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احتیاط کرنے والا بنائے، اور اس بارے میں علمی احتیاط کے سلسلے میں بہت اہم باتیں ہیں جو انشاءاللہ میں اگلے خطاب میں، اگلے درس میں ذکر کروں گا۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ سوال ہے کہ کیا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے شیعہ راویوں سے روایت لی ہے؟ لوگ ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، تشیع بہت ایوالو ہوا ہے، ارتقاء اس میں ہوا ہے۔ شیعیت آج جو ہے، پچھلے زمانے میں کان یتشیع یا فی تشیع قلیل یا اس طرح کی جو باتیں بولی جاتی تھیں اس زمانے میں، کیونکہ بہت پرانا، آج سے ہزار سال پہلے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں کان یتشیع اس طرح کے الفاظ ان لوگوں کے بارے میں بولے جاتے تھے جو صرف اس بات کے قائل تھے کہ حضرت علی کو فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس طرح کی فضیلت کے وہ قائل تھے کہ حضرت عثمان پر کون فضیلت رکھتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس اتنی چیز ان میں پائی جاتی تھی۔ لیکن بہت سارے بات کے جو لوگ تھے، رافضی جو حضرت علی کو بالکل معبود ماننے والے یا انہی کو اللہ ماننے والے، یا حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی شان میں کفر اور اس طرح کی باتوں کا انتساب کرنے والے، ایسے لوگ جو ہیں یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، ان سے امام بخاری نے روایت نہیں لی ہے۔ ہاں، جو ایسے لوگ ہیں تو یہ اختلاف پہلے رہا، لیکن ہمارا عقیدہ آج بھی یہ ہے کہ خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے خلفائے راشدین کی فضیلت کی بھی ترتیب ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ لیکن بعض راویوں کے بارے میں اس طرح کی بات ملتی ہے کہ وہ حضرت علی کو افضل مانتے تھے، کس پر؟ حضرت عثمان پر۔ یہ ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن اس سے آدمی اسلام کے باہر نہیں ہو جاتا ہے، یہ ایک غلطی ہے، لیکن اتنی غلطی پر کسی آدمی کو غیر معتمد بنا دینا یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ تو امام بخاری نے ایسے راوی سے روایت لی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آدمی راوی سچا ہو اور اس طرح کی کوئی غلطی اس سے ہوئی ہو تو وہ ناقابل اعتماد نہیں ہو جاتا ہے۔